ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف، اور آپ اس میں سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ. اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، گزشتہ سلسلے میں حدیث نمبر 6473 پر ہم بات کر رہے تھے اور اس میں چند چیزوں کا بیان تھا. آئیے آج بھی اس سلسلے میں ہم اس حدیث مبارک کو دہرائے دیتے ہیں. حضرت وراد، جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، ایک مکتوب لکھا کہ آپ وہ حدیث مبارک مجھے بیان کریں کہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک خط لکھا اور اس میں اس حدیث مبارک کو درج کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں وکانا ینہا عن قیل وقال وکثرت السوال وإضاعت المال ومنع وهات وعقوق الامہات ووعد البنات. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو سے، قیل و قال سے، ادھر ادھر کی باتوں سے منع فرمایا کرتے تھے زیادہ سوال کرنے، مال کو ضائع کرنے اور اپنی چیز کو بچا کر رکھنے، یعنی دوسروں کا مال ضائع کر دینا ہے اور اپنی چیزوں کو بچا بچا کے رکھنا ہے، آپ اس بات سے بھی منع کیا کرتے تھے. اسی طرح دوسروں سے مانگنا، اس سے بھی آپ منع فرماتے. ماؤں کی نافرمانی کرنا، اس سے بھی آپ منع فرماتے. اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، اس سے بھی حضور منع فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث مبارک تھی اور اس میں جو پہلی بات ہے، یعنی نماز کے بعد ذکر کرنا، اس پر تفصیلی آپ نے کلام سماعت کیا تھا. اور دوسری بات، جن چیزوں سے حضور منع فرمایا کرتے تھے، یعنی ذکر تو کرنے والی چیز ہے، کب کرنا ہے، کتنی آواز سے کرنا ہے، تفصیلاً کلام ہم کر چکے ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں جو اگلی باتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، ان میں سے بھی چونکہ ایک بات پر ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ قیل و قال سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے، فضول بات نہیں کرنی. مزید اس کو آگے ہم جاری رکھتے ہیں کہ جو دوسری بات ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت سوال سے ممانعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل سے گویا منع فرمایا جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یا لوگوں کے اموال کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا کہ بھائی کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی مالیت کا مالک ہے، اس کے پلاٹ کہاں کہاں پر ہیں، جائیدادیں کہاں کہاں پر ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرمایا۔ یا لوگوں کے جو احوال ہیں ان کے متعلق سوال کرنے سے منع فرمایا۔ بلا ضرورت فرضی باتیں اور سوالات، یہ بھی ممنوع چیز ہے۔ کثرت سوال کرنے کی جو ممانعت ہے، اس ممانعت میں شرعی اجازت کے بغیر دوسروں سے مال مانگنا اور علماء کرام سے، مفتیان کرام سے غیر ضروری اور فضول سوالات کرنا، یہ دونوں باتیں شامل۔ جو ضروری نہیں ہے وہ ان سے پوچھنے چلے جانا، حالانکہ جن کی ضرورت تھی پوچھنے وہ چاہیے تھے، لیکن بلا وجہ خام خواہ کے سوالات بنا کر ان سے پوچھنے کے لیے چلے جانا، یا پھر فضول سوالات کر کے ان کا وقت ضائع کر دینا۔ الغرض یہ کہ کثرت سوال سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے علم کے متعلق سامنے والے سے زیادہ سوالات کیے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سوال کرتے، زیادہ سوالات کیا کرتے تھے اور ان سے اختلافات کرتے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس کا محمل یہ ہے کہ جس سوال کی ابھی ضرورت پیش ہی نہیں آئی اس کے متعلق سوال کیا جائے، کیونکہ اس میں بلا ضرورت وقت کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے، حالانکہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور کثرت سوال کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مباحثہ کریں، آپس میں مناظرے کریں اور احتمالات عقلیہ نکالیں۔ مثلا یہ سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استواء فرمایا تو وہ کیسے، کیونکہ علماء نے لکھا کہ یہ سوال بدعت ہے، استواء تو ثابت ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، حدیث مبارک سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جائے، تو اس پر سوالات کرنا کہ رب آسمان دنیا پر کیسے نازل ہوتا ہے، تو ایسے سوالات کرنے سے بھی گویا کہ منع کر دیا، اگرچہ کہ ہر چیز کی تاویل تو موجود ہے۔ پھر اس کے بعد مال کے بارے میں سوالات، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مال کا سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کثرت مال، یعنی نہایت بے آبرو، یعنی بے عزت ہو کر وہاں پر پہنچے گا، گویا اس کی کوئی عزت ہی نہیں، اس کی کوئی آبرو ہی نہیں۔ غیر ضروری علمی سوالات بھی نہ کیے جائیں، کیونکہ ان کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا اور علماء کرام سے جو شرعی رہنمائی ہے وہ لینا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لیکن اس میں بھی احتیاط بتائی گئی کہ بلا ضرورت فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے، فضول سوالات سے بچنے کا حکم ہے کہ جن کا تعلق نہ تو عقیدے سے ہے اور نہ ہی عمل سے ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ نہ تو عقیدے کے بارے میں سوال پوچھا اور نہ ہی کوئی عملی دنیا میں، بس ایسے ہی خام خواہ سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ تو غیر ضروری اور فضول سوالات کرنے والے کی نیت اگر خدا نخواستہ علماء کرام سے بحث کرنا مقصود ہے، سوالات کے ذریعے علم حاصل کر کے عوام کو پریشان کرنا مقصود ہے، یا شہرت حاصل کرنا اور ریاکاری کرنا مقصود ہے، تو اس سے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے۔ ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں جو علم اس لیے طلب کرے تاکہ اس کے ذریعے سے علماء سے وہ مقابلہ کرے گا، مباحثے کرے گا، جھگڑا کرے گا، جاہلوں سے جھگڑے گا، یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے، تو فرمایا تو اللہ پاک اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث مبارک کے تحت لکھتے ہیں، جو شخص دینی علم دین کے لیے نہ سیکھے، دینی علم سیکھنا دین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے یا مال حاصل کرنے کے لیے ہو یا دین کے اندر یہ فساد پھیلانے کے لیے سیکھتا ہے، تو فرمایا وہ اول درجے کا جہنمی ہے۔ غیر ضروری جو سوالات ہوتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں علماء کرام نے بیان فرمائی، جیسا کہ حضرت علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرے جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر کس طرح اترتے تھے، نہ اس کا تعلق عقیدے سے نہ عمل سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس صورت میں دیکھا کرتے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بشری صورت میں دیکھتے تھے اس وقت وہ فرشتے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا فرشتہ ہونا کیا ختم ہو جاتا تھا، وہ بشری تقاضوں پر اتر آتے تھے یا اس وقت بھی وہ فرشتہ ہی ہوتے تھے، اور اسی طرح کی دیگر جو باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور شریعت میں ہمیں ان باتوں کو جاننے کا حکم بھی نہیں دیا، پابند بھی نہیں بنایا، تو پھر سیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فضول سوالات کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ باتیں کہ جن کے جاننے کا ہمیں مکلف یعنی پابند نہیں بنایا گیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلے کیا کھایا تھا، دنیا میں آ کر سب سے پہلے انہوں نے کیا کھایا تھا، نماز کے مسائل آتے نہیں ہیں، روزے کے مسائل پتہ نہیں ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے سیکھا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے کس طرح کرنی چاہیے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، حج کرنے جا رہے ہیں لیکن حج کے مسائل نہیں سیکھے، اور سوال کیا کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے پہلے جنت میں سب سے پہلی خوراک کیا کھائی تھی، جب زمین پر آئے تو سب سے پہلے کیا کھایا تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی ملاقات ہوئی تو پہلی گفتگو کیا ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے گوشت کا کیا بنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا یہ سوالات ممنوع ہیں، اور اسی کثرت سوال سے منع کیا، یعنی گویا یوں کہا کہ کثرت سوال میں یہ سب چیزیں بھی داخل ہیں۔ اور ایک مقام پر شارح بخاری فرشتوں کی داڑھی سے متعلق سوال کرنے والے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اس کے مکلف یعنی پابند نہیں ہے کہ یہ بھی ایمان رکھیں کہ فرشتوں کی کیا شکل ہے، ان کے داڑھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس کے قرید یعنی جستجو میں رہنا فرمایا کہ یہ نامناسب عمل ہے۔ تو حدیث مبارک میں کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ اور تیسری بات، مال کو ضائع کرنا، اضاعت مال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، یعنی مال کو اس کے غیر محل میں رکھا جائے یا مال کو نہ خرچ کیا جائے، ضرورت نہیں تھی ایسے ہی خام خواہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں کم اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ مال ضائع کرنے کی بے شمار صورتیں ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی حفاظت نہ کرنا، مال بڑھانے کی کوشش ہی نہ کرنا، اور یہ بڑھانا بھی جائز طریقے سے ہوگا شریعت کے دائرے میں رہ کر، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے بلا روک ٹوک شترے بے مہار پیسہ اکٹھا کرتا رہے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ حلال طریقے سے پیسہ کمانے کا حکم، ان اللہ طیب ویقبل الطیبہ، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے، جو موجود ہے اسی کو بیٹھے بیٹھے کھاتے رہنا، فضول خرچی کرنا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مال اکٹھا کر دیا اسے ختم کیا کرنے کے بعد پھر لوگوں سے مانگنے چلے گئے، بھائی جو اکٹھا ہوا تھا اسی کو روزی کا ذریعہ بنا لے، کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لے، تجارت کر لے، اس سے کما کما کر اپنے گھر کے اخراجات چلائے۔ بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے پیسہ لوگوں سے مانگنا ہے پھر وہی کھانا ہے، خود کمانے نہیں جانا، حالانکہ الکاسب حبیب اللہ، کمانا نہیں ہے مانگنا ہے، جو اکٹھا کر لیا اسے روزی کا ذریعہ بھی نہیں بنانا، پہلے کھا لینا ہے، جب ختم ہو جائے پھر اس کے بعد دوبارہ نکل پڑنا ہے، پھر دوبارہ مانگے گی۔ حالانکہ ایسے سوالات کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، حرام قرار دیا شریعت مطہرہ نے، صرف مسکین کے لیے اجازت ہے، اسی طرح طالب علم دین کے لیے اجازت، فقیر شرعی کو بھی شریعت مطہرہ نے مانگنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ انعام و اکرام پیش کرنا، جن چیزوں سے فائدہ उठाया जा सकता है, उन्हें फेंक देना, उन्हें जाया कर देना, इस तरह की बहुत सारी मिसालें जो शारी ने हदीस ने यहां जिक्र की। और माल को जाया करना बेजरूरत चीजों में, खाने पीने और लिबास में इसराफ़ो तबजीर से काम लेना, बुरे कामों में पैसा लगाना, जैसे नाच गाना, फिल्म बीनी, पतंगबाजी, आतशबाजी, जो कि आजकल हमारे यहाँ शादियों में देखने में आता है और इसकी बहुत ज्यादा कसरत होती चली जा रही। गर्ज के फजूल खर्ची हर काम के अंदर ये शरअन ममनू है, ममानत का दर्जा रखती है। जो लोग ऐसा करें वो गोया गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला की जो नेमत है, नेमत माल, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी गोया नकदरी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि माल के बारे में कयामत के रोज सवाल होगा कि कहां से कमाया, कहां खर्च करता रहा, उसकी कदर की या नहीं की, फजूल खर्ची करता रहा या सिर्फ जरूरत के कामों में खर्च करता रहा, हलाल कामों में खर्च किया या हराम कामों में खर्च किया, यह सारा माल के बारे में सवाल होगा। इसलिए इदात माल से जो हदीस मुबारक में मना किया गया है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। और चौथी बात, वमन वहात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। इसमें मना और हाथ, ये दो चीजें हैं, दो लफ्ज हैं, यानी अपनी चीज देने से मना करे और दूसरों की जो चीज है उसे तलब करे। गोया यूं कहना कि तुम पर यह हराम किया गया है कि जिस चीज का जो देना है वो तुम पर वाजिब है, इसको मना कर देना, यानी अपनी चीज को रोक रोक के रखना, और वाजिब का दर्जा भी बसा औकात होता है तब भी उसे रोक देना और मना करना, वो ना जाने देना, और जिस चीज का लेना तुम्हारे लिए जायज नहीं है उसको तलब करते रहना, यतीमों का माल खाना और अपना रोक के रखना। आसान जुमलों में ये भी कहा जा सकता है कि अपना फर्ज अदा ना करना और दूसरे का जो हक है वो जबरदस्ती उससे हथिया लेना, उससे छीन लेना, ये जुल्म है और जुल्म हराम है, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। बाज़ उलमाए किराम ने इस इबारत का तर्जुमा इस अंदाज में भी किया कि अपने ऊपर जो हक वाजिब है, जैसे जक़ात, बाल बच्चों का खर्चा यानी उनकी परवरिश के ऊपर जो खर्च अखराजात होते हैं, ये इनके हकूक, हकूके वाजिबा जो इसके ऊपर है, उनमें माल खर्च नहीं करता, बीवी बच्चों को नहीं देता, जो हकूके वाजिबा हैं उनको भी पूरा नहीं करता। एक तादाद है लोगों की कि उनकी बीवियां ये सवाल पूछती हैं कि जो हमारा हक है वो भी नहीं देते, हालांकि माल मौजूद है, पहनने के कपड़े नहीं देते, खाने के लिए घर में कुछ लेकर नहीं आते, उन्हें लोगों से मांग मांग कर खाना पड़ता है, या खुद घर बैठे रहते, कमाने के लिए नहीं जाते, हालांकि जान है, जिसम है, वजूद है, कमा भी सकते हैं, बाहर निकल भी सकते हैं, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, टांगे भी मौजूद हैं, कमा कर ला भी सकते हैं, लेकिन नहीं, बस घर बैठे रहते हैं और हकू के वाजिबा जो है वो अदा नहीं करते। इसी तरह किसी की कोई चीज लेना फिर उसके बाद उसे वापस ना देना, बादों की ये भी आदत होती है, चीज तो ले ली है फिर उसके बाद भूल जाते, वापिस ही नहीं करके आते, ये भी हराम है। यानी पराया माल बगैर किसी जवाज के अपने पास रोक लिया है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना और हाथ, इन दोनों चीजों से मना किया है। और पांचवी बात, माओं की नाफरमानी करने से भी हदीस मुबारक में ममानत की गई। इस हदीस मुबारक में लफ्ज आया अकूक, अकूक का यह लफ्ज जो है इसका माना होता है कता कर देना, यानी मां का जो हक बनता है हम पर उसे कता कर देना। और इसकी तस्री इसलिए की है कि मां का बाप की बनिस्बत हुस्ने सोहबत में ये ज्यादा हक है। मां बाप दोनों ही हमारे हुस्ने सुलूक के हकदार हैं। कुरान ने कहा वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिं वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ये सारे अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप के साथ उसने सुलूक के अंदाज बयान फरमाए, उनके साथ उसने सुलूक करने का हुक्म दिया गया। लेकिन माँ और बाप में से माँ का बाप की बनिस्बत हुस्ने सोहबत में ज्यादा हक है। उसकी वजह क्या है कि माँ कमजोर होती है और वो अपने हक को गालिबन वसूल नहीं कर सकती, इसके मुकाबले में बाप कवि होता है। अगर बेटा उसका हक मुनकते कर दे तो बाप उससे अपना हक ले भी सकता है, यानी जबरदस्ती ले लेता है, اور ماں اپنے ضعف اور رقت کی وجہ سے اور نرمی کی وجہ سے جو اس کے دل میں اولاد کے لیے نرمی ہوتی ہے اپنا حق نہیں لے سکتی، اس لیے آپ نے ماؤں کی نافرمانی سے منع فرمایا، ورنہ باپوں کی نافرمانی یہ بھی تو ممنوع ہی عمل ہے۔ نافرمانی کرنے کے معاملے میں اس میں باپ بھی داخل ہے، نہ ماں کی نافرمانی کرے اور نہ ہی باپ کی نافرمانی کرے، اور دونوں کی جو نافرمانی ہے بغیر کسی وجہ شرعی کے یہ حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے مدنی چینل کے ناظرین، ماں اور باپ دونوں کے حقوق کا خیال ہمیں رکھنا ہے اور اس دنیا میں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ماں کے اگر قدموں تلے جنت ہے تو جنت میں جانے کے لیے دروازے کی بھی ضرورت ہے، اور میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد وسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا یعنی سینٹرل دروازہ ہے، اور اس کی اہمیت ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے حقوق کا خیال رکھنے اور پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ اور چھٹی چیز جو اس حدیث مبارک میں آخری چیز بیان کی گئی وہ یہ تھی وَوَعْدِ الْبَنَاتِ، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اپنے احمق پن کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درکور کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس میں اپنی ہتک محسوس کرتے، آر محسوس کیا کرتے تھے، شرم محسوس کیا کرتے تھے کہ لوگ انہیں کہیں کہ یہ بیٹی کا باپ ہے، یا کسی تنگ دست کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے مٹی میں دبا دیا کرتا تھا تاکہ تنگ دستی کی وجہ سے اسے پالنا مشکل نہ ہو جائے۔ اور آج بھی بعض لوگ زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو شور مچا دیتے ہیں، حالانکہ بیٹا دے یا بیٹی دے وہ تو اللہ ہی عطا کرتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے وہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ کسی کو اولاد ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں کسی عورت کا یا کسی مرد کا یہاں زور نہیں چلتا، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے پر ایک عورت کے اوپر زور ڈالنا، اس سے ناراض ہونا، غصہ ہو جانا، یا اسے گھر سے نکال دینا، یا اسے طلاق دے دینا، یہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، اور زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور اپنی اس میں آر محسوس کرتے، ہتک محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے، یا پھر تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے انہیں زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہر ذات جو پیدا ہو، ہر جان جو پیدا ہو، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ایسے عقائد لے کر چلنا ہے، ایسے نظریات کو لے کر چلنا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، کیونکہ ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اسے بے لگام نہیں رکھا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے پاس ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر بہترین طریقے سے، ایک کامیاب انداز سے زندگی گزارنا چاہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو اس دنیا میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو یقیناً وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ کریم ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ۔